Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are very, very fortunate. It is the shafqat of Hazrat Mawlana Abdul Hafiz Makki Sahab, damar barakatuhum, that the muhabbat that he had put Hazrat Mawlana Yunus Patel Sahab, rahmatullahi ta'ala alayh, that at short notice, he especially come here from his busy schedule, and he's actually proceeding to Stanger now, but he said he will say a few words, make a little bit of zikr, to keep the ihtimam of the Thursday night zikr that Hazrat Mawlana rahmatullahi alayhi used to have. So inshallah, it won't be a very long program. Come closer. Allah will unite our hearts. Let us sit in inshallah, benefit from the program. There will be short nasihat and then zikr and dua inshallah. Just be mindful that you're not obstructing the driveway and also you're not blocking anybody's car. 2-3 minutes, check your cars and come back. If it'll be greatly rewarded, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Wa khatamin nabiyyin. سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال سبحانه وتعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر گرامی قدر مکرم و محترم میرے بزرگو بھائیو دوستو عزیزو اللہ سبحانه وتعالى جو کہ ساری دنیا کا خالق و مالک ہے اور وہی ساری دنیا کو چلا رہا ہے دنیا خود نہیں چل رہی بلکہ اللہ چلا رہا ہے وہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کل نفس ذائقۃ الموت جو نفس بھی اس دنیا میں آئی ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے کب چکھنا ہے اس کا کسی کو نہ اپنے بارے میں پتا ہے نہ کسی اور کے بارے میں پتا ہے لیکن اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ کب کس نے کب مرنا ہے حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے کہ اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو اسی وقت چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ابھی وہ زندگی میں دنیا میں آیا بھی نہیں ہوگا اسی میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی مدت عمر کتنی ہے اور کہاں اس نے مرنا ہے اور کیسے مرنا ہے رزق کے بارے میں زندگی کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ طے فرما دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں العبرۃ بالخواتیم اعتبار خاتمے کا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ اچھا کرے حضرت مولانا محمد یونس صاحب پٹیل رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گزاری اللہ ان کی اعلی درجات عطا فرمائے اور اللہ تعالی نے اپنے کرم سے انہیں ایسی اچھی موت عطا فرمائی یہ ہماری بھی تمنا ہے اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمائے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو حسن خاتمہ سے مالا مال اللہ تعالیٰ خوش قسمت ہے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ سے میری پہلی ملاقات مرکز نظام الدین میں ہوئی تھی غالباً مجھے یاد نہیں ہے سن 61 ہوگا اس کے بارے میں حضرت مولانا نے خود ایک دفعہ سنایا یہ حاجی بھائی پاڑیا رحمت اللہ علیہ جب جماعت میں لگے ہندوستان سے آئے تو غالباً 61 ہی کی بات ہے یا 62 کی یا 61 کی, تو انہوں نے آ کر یہاں دربن میں بڑی مسجد میں بیان کیا, تشکیل کی اور بہت اصرار کے ساتھ لوگوں کی تشکیل کی کہ ہندوستان کے لیے جماعت تیار ہو. تو کسی نے نام نہیں لکھایا. مولانا فرماتے تھے میں نوجوان تھا, میرے خیال 15-16 سال کی عمر ہوگی, تو حضرت نے خود مجھے سنایا کہ میں نے نام لکھا دیا کہ میں تیار ہوں. جب اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں, تو میں تیار ہوں. پھر حاجی بھائی پاڈیا کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اعلیٰ درجہ عطا فرمائے, انہوں نے اسی کو پکڑ کر سب لوگوں کو ترغیب دی کہ دیکھو نوجوان لڑکے نے نام لکھا دیا, کون اس کے ساتھ جائے گا, جماعت بناؤ. کہ ایک دو کم از کم دو آدمی لکھا دے تاکہ 3 آدمی کی جماعت کو بھیج دیا جائے, کہ کسی نے نہیں لکھایا, اکیلے مولانا نے نام لکھایا. وہاں فرمایا کرتے تھے حاجی پاڈیا کئی دن تک مجھے لے کر کبھی اس مسجد میں, کبھی اس مسجد میں, کبھی اس مسجد میں جاتے رہے کہ دیکھو یہ بچے نے نام لکھایا ہے, تم بھی لکھاؤ. کوئی نہ لکھا, آخر یہ طے کیا کہ مجھے اکیلے کو بھیج دیا. اللہ کی شان, جب نظام الدین پہنچے تو میں بھی وہاں پہنچا ہوا تھا, میں بھی اکیلا ہی تھا سعودی عرب سے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے طے کیا ہوا تھا کہ تم ہالیڈیز میں, چھٹیوں میں ایک چلہ نظام الدین لگا دیا کرو, باقی چھٹی تمہاری آزاد, جہاں چاہو لگاؤ. میں بھی اسی ذیل میں وہاں پہنچا ہوا تھا, حضرت مولانا بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے, تو ہماری سب سے پہلی ملاقات وہاں ہوئی. اور وہاں پھر چلہ بھی ہم نے اکٹھا میوات میں لگایا, غالب زیادہ دن میوات میں لگے. مجھے پتا نہیں تھا کہ یہی حضرت مولانا یونس صاحب ہیں. اس وقت جو میں نے دیکھا تھا مولانا کو, تو بالکل ایک نوجوان, دبلے پتلے لمبے تھے, اسی طرح مجھ سے لمبے تھے, بہت ماشاء اللہ. تو ہم عمر ہی تھے تقریباً, عمر میں فرق نہیں تھا, اس لیے بقیہ سب بوڑھے بوڑھے تھے, ہم جوان تھے, تو دوستانہ بھی ہو گیا. جاتے جب علیحدہ ہوئے تو حضرت مولانا نے مجھے اپنا پتا دیا. اس پتے میں سے مجھے اتنا یاد تھا کہ لکھا ہوا تھا دربن ساؤتھ افریقہ, بس نٹال, دربن نٹال ساؤتھ افریقہ میں. بعد میں بھول بھال گیا, مولانا کو چلہ لگا, پھر وہ اپنی دنیا میں, میں اپنی دنیا میں. ابھی میرے خیال میں 4-5 سال پہلے, زیادہ دیر نہیں, 4-5 سال پہلے ایک دن اسی طرح حضرت مولانا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے حاجی بھائی پاڈیا کا تذکرہ کیا کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ سارا جتنا تبلیغی کام پھیلا ہوا ہے سب کا ثواب انہیں جائے گا, تو انہوں نے بہت محنت کی, بہت کوشش کی. اور اسی ذیل میں یہ اپنا قصہ بھی سنایا اور یہ فرمایا کہ میرا تعلق بھی اس زمانے سے تبلیغی جماعت سے ہے. تو مجھے نہیں خیال تھا کہ مولانا ہی وہ ہوں گے. میں نے ویسے ان سے پوچھا کہ میں نے بھی ان سالوں میں ایک چلہ لگایا ہوا ہے میوات میں, اور ایک نوجوان تھا اس وقت, میرا خیال تھا حضرت مولانا کی عمر زیادہ ہوگی, تو وہ کوئی اور نوجوان ہوگا. میں کہا اس زمانے میں ایک نوجوان نے, پتہ نہیں وہ بعد میں جماعت میں رہا نہیں رہا, لیکن اس کے آخر میں دربن نٹال لکھا ہوا تھا اور وہ اکیلا تھا, اور یہ اس کی شکل تھی کہ جنا کیپ پہنی ہوئی تھی, اس نے کرتا پہنا ہوا تھا, سلوار پاجامہ پہنا ہوا تھا. تو حضرت بہت ہنسے, فرمایا وہ میں ہی تھا. اس وقت انہوں نے بات کھلی کہ حضرت ہی تھے رحمت اللہ علیہ. نے پھر فرمایا کہ میں اس کے بعد دارالعلوم دیوبند چلا گیا, جماعتی کی برکت سے یہ جذبہ اٹھا کہ میں پڑھوں, اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا کہ پورا افریقہ جگمگا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ. تو زندگی انہوں نے بہت اچھی گزاری, جوانی میں انہیں اللہ نے قبول فرمایا, ان اوائل میں سے ہیں جنہوں نے تبلیغی کام شروع کیا اور گئے وہاں اور یہاں بھی ماشاءاللہ دین کے ہر شعبے میں, ہر مدرسے کی سرپرستی, ہر اور آپس میں اتفاق, محبت, پیار, ایسی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی اچھی موت دی ہے, یہ تو واقعی قابل رشک ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مبارک فرمائے, جنت میں خوش رکھے, اللہ برکتیں دے, ان کا آل و عیال کو، رشتہ داروں کو، ہم سب کو، متعلقین کو، متوسلین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کی موت ہو جائے، علماء کی موت ہو، بزرگوں کی موت ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یاد کرنا چاہیے کہ اس وقت امت پہ کیا گزری ہوگی. اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرت عثمان غنی ذوالنورین جیسے حضرات بالکل مدہوش ہو گئے تھے، ان کو جیسے ہوش ہی نہیں ہوتا، جیسے کوئی مست ہوتا ہے اس طرح ہوش ہی نہیں رہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی بے قابو ہو گئے، وہ فرمایا اگر کوئی کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کے ماتھے کو چوما اور کہا طبت حیاً و میتاً یا رسول اللہ، اور پھر اعلان فرمایا من کان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ابداً. صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے آیت پڑھی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے. اللہ اکبر. یعنی غم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ طبیعی چیز ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، اس کا غم بھی ہوتا ہے، لیکن غم پہ صبر کرنے کا ہمیں حکم ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر ما کان عند اول وهلۃ، صبر وہی ہے جو پہلی چوٹ پڑتے ہی ہو، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، جو چار دن کے بعد، دس دن کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد، تو صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے، لیکن عین وقت پہ جب چوٹ لگے وہ وقت ہوتا ہے صبر کرنے کا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھا، بس ان کے مد نظر یہی چیز تھی کہ جو جو فیصلے حضور نے کیے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. حالانکہ حضور کی وفات کے دوسرے دن ہی خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے، بعض لوگوں نے زکات ادا کرنے کا منع کر دیا، ادھر مسیلمہ کذاب ملعون نے سر اٹھا لیا، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا ہوا تھا حضرت اسامہ کے سپہ سالاری میں، جس میں خود حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے ان کی لشکر میں، وہ مدینے کے باہر پڑاؤ کیا ہوا تھا. تو جب مانعین زکات کی طرف لشکر کشی ہوئی اور ادھر مرتدین کے لیے بھی بھیجے کہ جاؤ ان کو قلع قمع کرو، تو بعض صحابہ نے رائے دی کہ یہ اسامہ کا لشکر ابھی نہ بھیجیں، کوئی ایسا زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ضرورت دین ہے، یہ لوگ جو مرتد ہوئے ہیں ان کا حکم ہے ہمیں کہ ان کے قتال کرو یا وہ واپس توبہ کریں، اگر ہم قتال نہیں کریں گے تو وہ اور لوگ، یہ ارتداد پھیل جائے گا، سارے مسلمان ہی مرتد ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ، تو ان کا تو ضروری ہے، دینی ضرورت ہے، اور یہ اسامہ کا لشکر تو کوئی ایسی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. فرمایا نہیں، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی تھی کہ یہ لشکر جائے گا، تو اللہ تو جانتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سجھائی سمجھائی، اللہ اگر کوئی بات اس میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ منع کروا دیتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اسامہ کا لشکر بھی جائے گا. یہ جو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہو میں اس کو کبھی نہیں روکوں گا، یہ پہلے جائے، اسی کی برکت سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. بظاہر حالات خلاف تھے لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھ کو یقین ہو جائے کہ سارے یہ بھی چلے جائیں. انہوں نے کہا پھر مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ انہوں نے کہا آپ نے مرتدین کے ساتھ بھی جنگ شروع کر دی، مانعین زکات کے ساتھ بھی شروع کر دی، اور یہ لشکر بھی بھجوا دیں گے، پھر مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ انہوں نے کہا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ حفاظت کرے گا. اور کہا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ مدینہ منورہ میں ہمارے جانے کے بعد، ان سارے لشکروں کے جانے کے بعد لوگ کوئی حملہ کرے گا اور مجھے بھی شہید کر دے گا، جتنے ہم تھوڑے بہت ہیں ان سب کو بھی شہید کر دے گا، اور امہات المومنین کی لاشوں کو کتے کھینچیں گے، اگر مجھے اس کا بھی یقین ہو جائے تو میں یہ اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجواؤں گا. جو مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہوا ہے اس کی ادائیگی پوری ہونی چاہیے, اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہوں نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہاں تک فرمایا ایوں قص الدین وانا حی, کیا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں میری زندگی کا کیا فائدہ.
For the benefit of those who don't understand Urdu, what Hazrat is mentioning is very, very important for us, that every person has come into this world. The world is not functioning on its own. It is Allah who makes the world function. And every single person shall taste maut, death. When he will taste maut, nobody knows. Where he will taste maut, where he will experience death. It is only Allah subhanahu wa ta'ala who knows exactly when we will die. In fact, when the person is still in the womb of the mother, then Allah subhanahu wa ta'ala instructs the angel to write out. When the baby is only 4 months in the womb of the mother, then Allah subhanahu wa ta'ala instructs the angel to write out the lifespan of the child already. So only Allah subhanahu wa ta'ala knows exactly how long we can live in this world. Hazrat was saying that Hazrat Mala Yunus Sahib rahmatullahi alayhi, what a beautiful mouth he had. He said, my first meeting with him was in Markaz Nizamuddin. Haji Bhai Paja rahmatullahi alayhi, we know the effort he made in this country when he came first after spending some time. When he came and gave da'wah to the people, he gave a talk. He encouraged the people to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. When he made tashkil, only one person stood up. And that was our Mawlana rahmatullahi alayhi. He was plus minus 15 years old only at that time. Haji Bhai Paja encouraged others. At least 2 more satis joined this. We'll get a jamaat of 3 people who we can send them. He travelled masjid to masjid, but each time it was only Maulana who was ready. Finally, Bhai Paja rahmatullahi alayhi had taken Maulana to Nizamuddin. And that is where he met Hazrat Maulana there. Maulana was young, and even Hazrat Maulana Abdul Hafiz Sahab, his father had sent him. He was staying in Saudi. It was holiday time. He said, go and spend some time in Jamaat there. So the first tashkil, they were in Mewat, Maulana and Maulana Abdul Hafiz Sahab together. He says, Maulana was young, very thin, taller than himself. They spent time together. They were very, in the Jamaat, the rest of the Satis were old people. We were the only 2 young ones. And we developed a very good, close connection between ourselves. And after some time, we had to depart. And Maulana Yunus Sahib had given Maulana Abdul Hafiz Sahib his address. And Maulana said, all I can remember was Natal, Durban written there. And after that, I left that note somewhere, not realizing that one day I will meet Hazrat Maulana. So he says, just a few years ago, 4 or 5 years ago, while speaking to Hazrat Maulana one day, which he spoke about Bhai Paja Rahmatullah Ali had made such effort in this country, etc. So Maulana Abdul Hafiz Sahib says, yeah, I remember when he came there, he brought one person, very young person, tall, with a jina cap and the kurta. And he had given me an address, Natal, Durban. I can't recall, I don't know whether that person, what's his condition, where he may be. Hazrat Maulana recalled it was himself. And this was the first meeting in Nizamuddin. So he said, Hazrat Maulana rahmatullahi alayhi, what a beautiful mouth he had. He says, it is something that we should all envy. May Allah also bless us with such a Mubarak mouth. He lived a life of piety and Allah gave him the beautiful mouth. But the lesson of this is that we have to exercise the sabr. It is not easy, but we have to exercise the sabr. This is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had mentioned that when the first shock gets you, that is the time you should exercise the patience. And he explained how Rasulullah said, when ulama pass on, when pious people pass on, then we should recall the demise of our beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imagine the Sahaba ikram, what went through them, how they felt, what was the experience, what is the condition at that time. People like Sayyidina Uthman radiallahu ta'ala, he became speechless. He could not even move, he couldn't say anything. person of the caliber of Umar radiallahu ta'ala, he also lost his senses that he was prepared to kill the person who said that Rasulullah sallam had passed on. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, he had to complete the mission of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah gave him that composure. And he says, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Whoever was worshipping Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yet he knew that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has passed on. But Allah subhanahu wa ta'ala, whoever is worshipping Him, Allah is hay, la yamut, Allah is all living, Allah never dies. Then Sayyidina Siddiq Akbar radiallahu ta'ala now held the reins of Khilafat. It was only the 1 or 2 days that had gone by after Rasulullah's demise. The news already reached them that some people already turned renegades. They left Islam. Others stopped giving their zakat. Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala dispatches that army of Usama bin Zaid, or an army to go and collect the zakat from those people and stop them from refusing to pay zakat, and also again those people who had turned renegades. Some sahaba felt, if we have to let this jamaat proceed, who is going to make hifazat, who is going to look after Madinah Munawwara? What if it is attacked, what is going to happen? Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala said, no, that this jamaat has to go out and fulfill its mission. Even if Medina is attacked, and I myself become shaheed, even to the extent the Azwaj Mutahharat, they are killed, and their corpse and bodies are dragged by the dogs, then too, at all costs, this jamaat has to carry on the mission of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Hazrat Siddiq Akbar radiallahu ta'ala anhu ne, apne is amal se, ye hamare liye, qiyamat tak ke liye, ایک ذابطہ اور اصول اسوہ حسنہ طے کر دیا کہ اصل مشن ہوتا ہے. اکابر اولیاء بزرگوں کا بھی اصل مشن ہوتا ہے, اور جس مشن کے لیے حضرت مولانا یونس صاحب کی آخری زندگی جو یہ اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کے انہوں نے اپنا لیا تھا, پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کا فیض پھیل رہا تھا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے اکابر میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی ہے کہ آخری 11-12 سال سارے حدیث فتوہ وغیرہ سب چھوڑ, تدریس چھوڑ چھاڑ کے صرف تزکیہ نفس اور اصلاح قلب کے لیے ان کی خانقاہ گنگو میں ہوتا تھا, اور اس خانقاہ سے پھر حضرت شیخ الہند, حضرت سہارنپوری, حضرت مدنی اور کتنے کتنے اکابر وہاں سے پیدا ہوئے. پھر اسی طرح ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا بھی آپ سب حضرات جانتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ حضرت شیخ کا آخری زندگی میں حضرت نے کبھی کلکتے کا سفر نہیں کیا, آگرے کا سفر نہیں کیا, بھوپال کا سفر نہیں کیا, حیدرآباد دکن کا سفر نہیں کیا. یہ انڈیا کے مشہور شہر ہیں, جو یہاں ساؤتھ افریقہ سے لوگ جاتے ہیں وہ ان شہروں میں جاتے ہیں. حضرت شیخ نے ان کا کبھی سفر نہیں کیا, اس لیے کہ کوئی دینی کام نہیں تھا وہاں حضرت کو. ہاں حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ قریب قرب جوار کے شہروں میں وہاں جاتے تھے, جماعتوں میں, جلسوں میں, اجتماعات میں. تو اخیر یہاں ساؤتھ افریقہ کا سفر کیا. یاد ہے کہ جب حضرت کا سفر طے ہو گیا ساؤتھ افریقہ کا, تو مولانا کیا نام ان کا, ہمارے وہ یہ یہاں کے جزیرہ جو ہے فرانس کے تابع جزیرہ ریونین کے مولانا وہاں تشریف لائے, مولانا کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو کبھی آپ کو دعوت نہیں دی, اس لیے کہ آپ تو کلکتہ نہیں جاتے تھے, آگرہ نہیں کبھی گئے, حیدرآباد دکن نہیں کبھی گئے, تو ہم ریونین کی کہاں آپ کو دعوت دیں. آپ سنے آپ نے ساؤتھ افریقہ طے کر لیا ہے, تو اس لیے یہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے ریونین میں. حضرت نے فرمایا تھے اس کا بدلے میں کیا دو گے مجھے, کہا کہ حضرت جتنا ڈفرنس ہوگا ٹکٹوں کا, آپ کے ساتھ جتنے بھی آدمی ہیں چاہے 100 آدمی ہوں, یہ ٹکٹوں کا روٹ کے مطابق نہیں ٹکٹ ہوگی, تو جتنا ڈفرنس ہوگا وہ ہم سب دیں گے. حضرت نے فرمایا یہ تو ہم نے لینا نہیں, ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہر ایک اپنے خرچ پہ جائے گا, کوئی کسی کے خرچ پہ نہیں جائے گا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی مجالس سے ذکر دو گے اور کتنے ذاکرین تیار کرو گے جو ذکر جہری سیکھیں اور کریں. انہوں نے کہا جب ہم نے تو سوچا ہی نہیں, اب اس کو تو مشورہ کر کے بھی بتاتے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ دو مجالس سے ذکر ہفتے کی اور 20 کم از کم لوگ ذکر سیکھیں گے اور ذکر کریں گے. درمایا ٹھیک ہے, ہمیں منظور ہے, جتنا بھی ڈفرنس ہے ہم دیں گے. اور وہ ڈیوڑا ڈفرنس ہوا تقریباً, جو ٹکٹ 3000 ریال کی تھی وہ 4.5 ہزار ریال کی بنی. لیکن حضرت نے کہا سب اپنا اپنا خرچ کرو. تو حضرت شیخ ساؤتھ افریقہ جو کبھی کلکتے نہیں گئے, حیدرآباد دکن نہیں گئے, عالم وہاں ایک تاجر تھے حضرت کے مریدین میں سے کلکتے میں, پتہ نہیں حاجی صاحب کیا نام بھی بھول گیا ان کا, وہ کہتے تھے حضرت میں ہیلی کاپٹر لے کر آؤں گا, دار جدید میں اترے گا ہیلی کاپٹر, میرا اپنا ہیلی. وہ بڑے تاجر تھے, کروڑ پتی تھے, کہتے میرا اپنا ہیلی کاپٹر ہے, میں دار جدید میں اتاروں گا, آپ ایسے ہی جیسے ویل چیئر میں بیٹھتے ہیں اس طرح آپ بیٹھیں گے, اور جیسے کچے گھر آ جاتے ہیں اسی طرح آپ کو میں کلکتے لے جاؤں گا, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضرت مطلب میں کیوں جاؤں کلکتے, وہاں کیا ہے کلکتے. تو عجیب یعنی اخیر ہو, لیکن اخیر عمر میں برطانیہ گئے, پاکستان گئے, اور ریون گئے, ساؤتھ افریقہ آئے, زامبیا گئے, سب جگہ. صرف اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ اسی لیے مارا پھرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور یہ خانقاہ یہ سلسلہ پھیل جائے. حضرت مولانا یونس صاحب کا بھی یہی حال تھا ماشاء اللہ, کبھی امریکہ جا رہے ہیں, کبھی فلاں جگہ جا رہے ہیں, کبھی فلاں جگہ, ہمیشہ سنایا کرتے تھے فلاں جگہ. یہی مقصد تھا ان کا بھی آخری زندگی میں ماشاء اللہ. شروع میں انہوں نے اسکول بھی بنایا, مدرسہ بھی بنایا, مدرسوں کی سرپرستی بھی کی, بہت دینی کام کیے, لیکن آخری مشن جو ان کا تھا, جو آخری زندگی کا, وہ اسی کے لیے وقت تھے کہ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے. اور یہ معمولی چیز نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے اللہ فرماتے ہیں ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی اللہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی, جو وحی کے ذریعے آیات قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے, ان کو من وعن لوگوں تک پہنچا دے. اور وہ حضور نے پہنچا دی. آگے دو کام, یزکیہم کہ ان کے دلوں کا دلوں کو پاک کریں. تو تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ دلوں کو کفر سے, نفاق سے, عجب سے, تکبر سے, حسد, ہینا, بغض, ریاکاری, یہ جو دل کے امراض ہیں ان سے پاک کریں, تمام مفسرین کا. اور وہی علمہم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیں. یہ دو, وہ پہلی چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھی, ساتھ خاص تھی, وہ تو وہی ان کے بعد منقطع ہو گئی, ختم ہو گئی. آگے کی جو چیز ہے یہ عام ہے, قیامت تک چلے گی, تزکیہ اور تعلیم. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں مقاصد بعثت کو ذکر فرمایا ہے. ہر جگہ ابتلا تو تلاوت آیات سے کی ہے, لیکن کہیں تزکیہ کو مقدم کیا ہے اور تعلیم کو مؤخر کیا ہے, اور کہیں اللہ نے تعلیم کو مقدم کیا ہے, تزکیہ کو مؤخر کیا ہے. فرماتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تعلیم کی مستقل اہمیت ہے اور تزکیہ کی مستقل اہمیت ہے. دین میں یہ بھی ایک لحاظ سے ضروری ہے, اور دین میں یہ بھی ایک لحاظ سے ضروری ہے. کسی کے لیے یہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے, کسی کے لیے یہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تلاوت آیات کے بعد, جو کہ اصل مقصد پیغمبری ہے, اس کے بعد کبھی تزکیہ کو مقدم کیا, تعلیم کو مؤخر کیا, کبھی تعلیم کو مقدم کیا, تزکیہ کو مؤخر کیا. تو حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے حضرت گنگوہی, حضرت شیخ وغیرہ کی طرح آخیر زندگی میں اس دین کے اہم شعبے کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا تھا, اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوا. جس چیز کے لیے محنت ہوتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نتیجہ بھی ظاہر کرتے ہیں. تو یہ حضرت کا گویا آخری زندگی کا مشن تھا. تو اللہ تعالیٰ دعا فرمائے آپ سب کوشش بھی کریں, محنت بھی کریں کہ یہ مشن جتنا آگے بڑھ سکے اتنا ان کی روح بھی خوش ہوگی, اور انہی کو اس کا ثواب بھی پہنچے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رات جو اجلاس ہوا اور اکابر علماء اس میں تشریف لائے, انہوں نے الحمدللہ اسی بات پہ زور دیا کہ حضرت کا جو مشن ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے, بڑے کم نہ ہو, یہی اصل وفاداری محبت تعلق کا یہی اصل مقصد ہوتا ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھایا جائے. ان تب حضرات نے حضرت مولانا نعیم صاحب کو تجویز کیا ہے کہ یہ ذمہ داری کو سنبھالیں, اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے, برکت عطا فرمائے, اپنی مدد و نصرت ہر قدم قدم پہ ان کے شامل حال فرمائے, اور آپ سب حضرات بھی ساتھ دیں ان چیزوں میں. یہی اصل چیز ہے کہ یہ جتنا بڑھے گا, جو حضرات مجلس میں آتے تھے وہ خود بھی آئے, سنیں حضرت کی دو تین مجالس ہوتی تھیں ہفتے واری, اور بھی جو اعمال تھے معمولات تھے ان کو زندہ رہنا چاہیے, بڑھنا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. یہی محبت اور تعلق کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کا آپ حضرات ارادہ کرے. میں بھی یہی درخواست لے کر آیا تھا, اصل تو مولانا ہی تھے لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ نہیں تم ہی کچھ بیان کرو. میں نے تو صرف اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ یہ مقصد زندگی, یہ تزکیہ نفس اصلاح قلب, یہ معمولی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں تھی ایک اہم مقصد ہے, اور اس کو اکابر اولیاء اللہ اللہ کے مقبول مقربین لوگوں نے اپنایا ہے, اور اس کو اپنا زندگی کا مقصد حیات بنایا ہے. ہمارے اکابر میں خاص طور سے حضرت گنگوہی, حضرت شیخ اور دوسرے اکابر کا بھی آخری زندگی تقریباً اسی میں زیادہ لگی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو قبول فرمائے, توفیق دے, ان کا غم تو بھول نہیں سکتا لیکن ان کے ساتھ محبت کا تقاضا اور تعلق کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے اس مشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے, کم نہ ہو. یہ طے کر لے کہ کم نہیں ہونا چاہیے, بڑھنا چاہیے, جتنا بڑھے گا ان کو اس کا ثواب پہنچے گا. یہ نہ آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی بے ادبی ہے, وہ تو چیز بڑھتی ہے انشاءاللہ, لیکن جتنا بڑھے گا کام اتنا ان کو اجر ثواب ان کو پہنچے گا. من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ, جس نے کوئی نیک کام شروع کیا ہو اس کا ثواب چاہے وہ قیامت تک چلے پہلے شروع کرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے. تو حضرت کو تو ثواب پہنچے گا ہی, لیکن آپ اسے بڑھائیں, کم نہ کریں. یہی میری درخواست ہے, یہی درخواست لے کر آیا تھا. آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے, حضرت مولانا نعیم صاحب سے بھی یہی درخواست ہے. اللہ آپ سب کو قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے, قدم قدم پہ اپنی رحمت برکت نصرت آپ کے شامل حال فرمائے.
Just as Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu continued his mission, he set an example for us to follow, that we have a mission, we have to fulfill this mission and carry on in front, and go ahead and progress. He says that our akabir ulama, Hazrat Gangohi rahmatullahi alayhi, in the tail end of his life, he spent in tazkiyah, purification of the soul. He left all his works, academic works, he was a great scholar and he used to do a lot of writing. All his kitab work he left, his tasnifat, his ta'lifat, and he dedicated his last end, the latter part of his life, in the purification of one soul, so that we could remove from our soul all the maladies that we have. And from there we find great giants were produced. Hazrat Madni rahmatullahi alayhi, Shaykh al-Hind rahmatullahi alayhi, great ulama. Hazrat Shaykh Zakariya rahmatullahi alayhi, same story, the end of his life. They gave their whole life for all works of deen. But towards the end of their life, they dedicated for the spiritual rectification of their hearts, reformation of their hearts. And Hazrat Shaykh Rahmatullah Ali never traveled to cities which are very prominent in India, like Calcutta, Bhopal. You see, normally people go there and go on tour, visits. Hazrat Shaykh Rahmatullah had no real need. There was no any need to go to those places. There was no tourism that attracted him there, or any business. His entire life he dedicated for the service of deen. So there was no real need for him to go there. Despite that, not going to major, big, prominent cities in India, we find that Allah subhanahu wa ta'ala made it possible for him to come to South Africa. When it was decided for him to come to South Africa, somebody, one of his murideen or students from Reunion, that alim goes to him, Hazrat, that we never put this offer to you, we never invited you any time because we thought, wait, you never go to Calcutta. Where will you ever come to Reunion? We prepared that now you come to Reunion. So he said, what will you give me in exchange? He said, whatever the cost of changing the tickets and come to reunion, whatever it is. In fact, it was double. Then we are prepared to pay that, and you bring 600 people with you also. We prepared to put them up on our costs. As I say, I'm not asking for that. We all come on our own expenses. We don't take any money from any other person. But what I mean is, how many majlis of zikr do you promise you will have? How many zakireen you will produce from there? If you have two majlises every week and you at least 20 minimum zakireen, then it is something that we will come. So as the Sheikh Zakaria rahmatullahi came to Stanger, he went to reunion, he went to other countries of the world because they dedicated their last end. It is such an important thing. This tazkiyah of the nafs is not something trivial, it's not something petty, not something minute, not something that we should ignore. It's something which is very, very important. Allah subhanahu wa ta'ala, the ayats of Quran, وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Allah talks about the objectives, the aims of the mission of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Why was he sent? The aims and purposes of his life. يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. He recited the Quran to the Sahaba. Then some ayat talk about tazkiyah first and then ta'aleem. Some talk about ta'aleem first and then tazkiyah. Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi ma'arif al-Quran has explained this. For some, tazkiyah will be more important. For others, ta'aleem will be more important. But the first primary maqsad was to read the Quran and to teach the Quran, to recite the Quran upon the Sahaba. After recitation of the Quran, then at times the tazkiyah, times ta'aleem. Hazrat rahmatullahi alayhi also, he engaged himself in all works of deen. But the latter part we saw that he established Ikhanka and the zikr majaris that used to take place here. Hazrat is making a humble appeal that we should continue this. We have great ulama also amidst us. And inshallah we hope through the dua of our kabirin and all of our ulama, we will try and continue. And he says we shouldn't make any kami. Let us not make any deficiency in this. We should in fact progress and increase our adhkar. The sawab of all this will go to the soul of our Hazrat Rahmatullahi Alayhi Mawlana Yunus Sahib Rahmatullah, because he initiated this. And the hadith says, Man sanna sunnatan hasana, whoever initiates a good practice, something which is accepted by Sharia, then he gets the sawab of all those people who practice on it. So he says, I make a humble appeal. We shouldn't feel it is wrong now that we're increasing. No, we should increase real loyalty and love and muhabbat for our Hazrat. We will show it now, after his demise, that we are attending the programs. Immaterial who is conducting them, but we are going to make the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and we will continue inshallah.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Allah, 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 La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر على نعمك وآلائك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ومصطفاك من خلقك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا جميعا شفاعته يوم القيامة. اللهم ارزقنا جميعا مرافقته في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اپنی رحمت اپنے کرم سے ہم سب کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, ہر خیر کی ہمیشہ ہمیں توفیق نصیب فرما, ہر گناہ سے ہر تقصیر سے ہر کوتاہی سے ہمیشہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری پوری اصلاح فرما, ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما, خصوصاً ہمارے دلوں کی اصلاح فرما, ہمارے دلوں کو ہر قسم کی گندگیوں سے رذائل سے یا اللہ پاک اور صاف فرما, ہمارے دلوں کو اپنے انوار سے منور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما, اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کو یا اللہ دائماً ابداً قبولیت سے سرفراز فرما. یا اللہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما, ان کو اپنے ہاں اعلیٰ درجات عطا فرما. ان کی قبر کو جنت سے مناؤ, جنت کے باغوں میں سے باغیچہ بنا. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے, ان کے لیے وہاں مزے, آرام, راحت, ہر چیز میں سر فرما, اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں ان پہ نازل فرما. اللہ اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں اس جنت مالا میں جہاں یا اللہ امہات ام المؤمنین اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, حضرت فضیل ابن عیاض جیسے اکابر ہمارے وہاں آرام فرما رہے ہیں, یا اللہ ان کی صحبت سے ان کو مستفید فرما, منور فرما, ان کی برکات سے ان کو منور فرما. اللہ اپنی رحمتیں برکتیں ان پہ نازل فرما, اللہ اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ہم سب کو بھی اپنے کرم سے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, جس طرح کی مبارک موت سے حضرت مولا یونس صاحب کو یا اللہ اپنے فضل سے تو نے سرفراز فرمایا, ہم سب کو بھی یا اللہ حسن خاتمہ سے مالا مال فرما, ہمارے سب کو حسن خاتمہ سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ سے مالا مال فرما, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ جس مشن کو چھوڑ کر گئے ہیں, یا اللہ ان کے متوسلین کو, ان کے متعلقین کو, ان کے بعد میں آنے والے رفقا کو, ساتھیوں کو, اس مشن کی ترقی کے لیے سب کو قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کو بھی قبول فرما, آئندہ جتنے بھی معاملات کو کیا کرتے تھے, جتنے بھی اچھے مفید یا اللہ معاملات کو کیا کرتے تھے, ان سب کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما, ان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی کمی سے سب کی حفاظت فرما, یا اللہ کمی سے حفاظت فرما. اللہ زیادہ سے زیادہ ان معاملات کو پہ استقامت نصیب فرما, زیادہ زیادہ لوگوں کو اس میں حاضری کی توفیق عطا فرما, لوگوں کے دلوں کو مسخر فرما, کو زیادہ سے زیادہ ان مجالس کو آباد کرے, اپنی رحمتیں برکتیں یہاں نازل فرما. اللہ قدم قدم پہ اپنی رحمت, برکت, نصرت, مدد شامل حال فرما, ہر خیر سے مالا مال فرما, ان کی اس خانقاہ کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما, اس مسجد کو, ان مجالس کو اور جتنی بھی مجالس ہو جہاں جہاں بھی کیا کرتے تھے, ان سب کو قبول فرما اور استقامت نصیب فرما. مولانا نعیم صاحب کو قبول فرما, ان کے رفقاء کو قبول فرما, ساتھیوں کو قبول فرما, حضرت رحمت اللہ علیہ کے متوسلین کو قبول فرما, ان کے متعلقین کو قبول فرما, کسی کو محروم نہ فرما, سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, قدم قدم پہ اپنی نصرت اور مدد ان کے شامل حال فرما, قدم قدم پہ اپنی رحمتیں برکتیں ان پہ نازل فرما. یا اللہ اس مقصد عظیم تزکیہ نفس, اصلاح قلب جس کے لیے انہوں نے اپنی آخری زندگی وقف کر رکھی تھی, یا اللہ ان سب کو اس کے لیے قبول فرما. اللہ سب کو قبول فرما, کسی کو محروم نہ فرما, سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. یا اللہ ہم سب کی طرف سے اور پورے افریقہ والوں کی طرف سے حضرت مولانا یونس صاحب کو اپنی شاہ نشان جزائے خیر عطا فرما, ان کے درجات اعلی اعلی سے اعلی فرما, مرتبہ مرتبہ عطا فرما, اپنے قرب خاص سے ان کو سرفراز فرما. اللہ اپنے قرب خاص سے ان کو سرفراز فرما, دوسری رحمتیں برکتیں ان پہ نازل فرما, ہر خیر سے ان کو مالا مال فرما, ان کے پسماندگان کو, ان کی اہلیہ محترمہ کو اور ان کے صاحبزادے کو اور ان کی صاحبزادیوں کو اور ان کے بچوں کو, ان کے عزیزوں کو, تعلق والوں کو, متوسلین کو, سب کو یا اللہ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما. یا اللہ سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں, دلوں کو تو ہی اطمینان عطا فرماتا ہے, سب کے دلوں کو مطمئن فرما, سب کے دلوں پہ سکینت نازل فرما, اطمینان نازل فرما, غم کو دور فرما, پریشانی کو دور فرما, ہر پریشانی سے نجات عطا فرما, ہر غم سے کو دور فرما, اطمینان قلب نصیب فرما, اپنی رحمتیں برکتیں سب پہ نازل فرما, سب کو حضرت رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اپنی رحمتیں برکتیں سب پہ نازل فرما. اللہ حضرت کے رحمت اللہ علیہ کے متوسلین متعلقین کو کسی کو محروم نہ فرما, سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, سب کو ان کے مشن کی تکمیل کے لیے, اس میں اضافے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے استقامت کے ساتھ
یا اللہ ان مجالس و معاملات کو کرنے کے لیے سب کو قبول فرما، یا اللہ سب کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما، اس خانقاہ کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اپنے خصوصی رحمتیں برکتیں یہاں نازل فرما، اپنے خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اپنے خصوصی انوار تجلیات فیوزات سے یہاں آنے والوں کو مستفید و منور فرما، اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں یہاں سب کو قبول فرما، سب کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر الجھن کو ختم فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، جس کسی نے ہمیں یا حاضرین مجلس میں سے کسی کو دعا کے لیے لکھا ہو، کہا ہو یا متوقع ہو، یا اللہ سب کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہر وہ خیر عطا فرما جس کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا ہو، اور ہر اس شر سے پناہ نصیب فرما جس سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہو. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، يا ارحم الراحمين ويا اجود الاجودين ويا اكرم الاكرمين. يا الله اپنے جود و کرم اور اپنے فضل اور احسان اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، ہم سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.